السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے ریاست پاکستان سے وفاداری، دین کا تقاضا. یہ موضوع ہم نے اس لیے چنا ہے کیونکہ آج کل جاری مسلح بغاوتوں کے پیچھے ایک خاص سوچ کار فرما ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہاں کے حکمران بے دین ہیں اور یہاں کا نظام، یہاں کا آئین کافرانہ ہے، تو پاکستان کو وہ اہمیت اور وہ حقوق نہیں دیے جا سکتے جو احادیث میں الجماع کے بیان ہوئے ہیں. ایسی سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ آج اس سوچ کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں اور حقیقت کیا ہے اس سوچ میں؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور غامدی صاحب سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خصوصی مہمان کی حیثیت سے شریک گفتگو ہوں گے ہمارے آج کے اس پروگرام میں. دانش قاضی صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. غامدی صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، یہ جو جماعت کا ورڈ ہے یا عربی میں جسے جماع کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں جماعت کے نام کے ساتھ کچھ مختلف الفاظ یوز کر کے اپنی پارٹیز کی شکل میں موجود ہیں، تو یہ کیا کانسیپٹ ہے جماع کا؟
یہ مغالطہ اور بھی بہت سے الفاظ کے بارے میں ہوا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے، خود اس زبان کے اندر بھی عہد بہد اس کے معنی میں تبدیلیاں ہوتی چلی جاتی ہیں.
جی،
وہ ایران تک پہنچتا ہے، فارسی کے اثرات اس پر ہوتے ہیں، اس میں کچھ اور پہلو پیدا ہو جاتے ہیں. بر صغیر تک پہنچتے پہنچتے بعض اوقات لفظ اپنی حیثیت بالکل تبدیل کر لیتا ہے.
ٹھیک،
تو الجماع کے لفظ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ہم جب اپنے موجودہ ذہنی پس منظر میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس طرح ہمارے یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں یا گروہ ہوتے ہیں، یہ لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. عربی زبان میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا.
ٹھیک،
یعنی قدیم عربی زبان میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی ہے، اس میں یہ لفظ اس سے بالکل مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. پارٹی اور گروہ کے معنی میں فرقہ ہے، طائفہ ہے، امت ہے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک الجماع کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک اجتماعی نظم پیدا ہو گیا ہے.
صحیح،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ جب اپنے اندر ایک اجتماعی نظم پیدا کر لیں، یعنی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی اجتماعی نظم کے بغیر جیسے لوگ رہتے رہے ایک زمانے میں، ایسے ہی رہ رہے ہیں.
ٹھیک،
دنیا میں جو سماجی علوم کی تعریف ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابتدا میں تو خیر وہ دور تھا نا، جو گیدرز ہنٹرز کا دور تھا، اس دور میں تو لوگ انفرادی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہونا شروع ہوئی اور قدیم قبائلی نظام وجود میں آنا شروع ہوا. اس موقع پر بھی کسی کو شیخ قبیلہ بنایا گیا، کسی کو سردار بنایا گیا، لوگوں کی اس کے ساتھ وابستگی ہوئی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبائلی تمدن بھی اپنی روایات قائم کرتا ہے، یعنی ہم سب کو قبیلے کے ساتھ رہنا ہے، قبیلے کے حلیف کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے، قبیلے پر کوئی افتاد پڑے تو سب کو اس کا دفاع کرنا ہے.
بالکل،
تو ایک نوعیت کی وابستگی ہر نظم چاہتا ہے. یہی وابستگی ہے کہ جو آج منظم ریاست میں بھی لوگوں سے
ایکسپیکٹ
کی جاتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دینی لحاظ سے جب مسلمان اس دور میں داخل ہو گئے، یہ معلوم ہے کہ پہلے عرب میں ایک قبائلی تمدن تھا، مختلف قبیلے اپنی ایک تنظیم رکھتے تھے، ان کے مابین باہمی ربط کے بھی کچھ قاعدے ضابطے تھے، ایک دوسرے کے حلیف یا حریف بنتے تھے، تو اس کے لیے بھی طریقے طے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب مسلمانوں کے اندر ایک نظم اسلام کی بنیاد پر پیدا ہونا شروع ہوا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس نظم کی کیا نوعیت ہوگی، یعنی یہ کوئی اپنی دینی حیثیت رکھتا ہے یا جیسے دنیا چیزیں ہوتی ہیں ویسے ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، قرآن نے جب ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ جو لوگ بھی نظم اجتماعی کے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کی جائے.
ٹھیک،
قرآن مجید نے یہ کہا ہے نا کہ جو قانون بن گیا ہے، جو ضابطہ بن گیا ہے، جو آپ کے حکمران بنا دیے گئے ہیں، جن کو ذمہ داری دے دی گئی ہے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق اطاعت کا ہونا چاہیے.
صحیح،
آپ قانون کی پابندی کریں. انارکی کو قرآن نے پسند نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے حکم کے کچھ لوازم بتائے کہ جب یہ حکم دے دیا گیا ہے تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم نظم اجتماعی سے وابستہ ہو کر رہیں گے. چنانچہ دو اصطلاحات آپ کو قدیم لٹریچر میں ملتی ہیں، ہمارے ہاں جو حدیث کی حیثیت سے لٹریچر مرتب کیا گیا اس میں دو اصطلاحات ملتی ہیں، ایک السلطان، دوسرے الجماع. ایک ہی معنی میں اقتدار قائم ہو گیا. اقتدار کے بارے میں یہ تلقین کی گئی کہ اس کے ساتھ وابستہ ہو کر رہو. اقتدار سے مراد حکومت نہیں ہے، نظم ہے. یعنی جس طرح سے آپ جدید اصطلاح میں فرق پیدا کرتے ہیں نا کہ ایک چیز سٹیٹ ہے اور ایک چیز گورنمنٹ ہے،
جی،
حکومت ہے، حکومت میں اور ریاست میں جو فرق کیا جاتا ہے یہ فرق قدیم اصطلاحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم اجتماعی میں بھی کیا ہے.
ٹھیک.
ایک کے لیے لفظ سلطان اور جماع استعمال کیا ہے، یعنی یہ گویا مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے، یہ مسلمانوں کا اقتدار ہے. یہ جو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا ہمارے یہاں خطبوں میں پڑھتے ہیں کہ السلطان ذل اللہ، اقتدار خدا کا سایہ ہے.
بالکل.
تو اس میں بھی ایک ترجمے کی غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ سلطان خدا کا سایہ ہے،
صحیح.
یعنی بادشاہ خدا کا سایہ،
لیکن بات اقتدار کی ہو رہی
ہے. اقتدار ہے، اقتدار اور چیز ہے.
ٹھیک.
اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، ارادے اور اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہوگا.
بالکل.
غلط استعمال دنیا میں فساد پیدا کرتا ہے. فساد کو روکنے، لوگوں کو امن فراہم کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظم لوگ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. یہ اجتماعی نظم ہے جس کو آپ دور جدید میں ریاست کہتے ہیں. یعنی ایک ایسی شخصیت وجود میں آ گئی ہے، ریاست کی بھی اپنی ایک شخصیت بن جاتی ہے جس کے ساتھ اب آپ وابستہ ہیں اور جو آپ کے لیے حفاظت اور امن کا اہتمام کرتی ہے. اب اس میں گورنمنٹ قائم کی جائے گی.
ٹھیک.
پہلی چیز یہ ہے کہ قومی حیثیت سے ہم نے ایک ریاست کو وجود دے دیا ہے. تو ریاست سلطان ہے، ریاست الجماع ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت کی کہ علیکم بالجماع، تمہیں اس نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ ہو کر رہنا ہے، ہر حال میں اس کے ساتھ وابستہ ہو کے رہنا ہے. تو یہ اس کا پس منظر ہے، یعنی اس اصطلاح کا. اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں مسلمانوں کے اندر کچھ خلفشار پیدا ہوا، کچھ جنگیں ہوئیں، فتنے کا زمانہ ہوا، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اتفاق ہو گیا، تو اس کو عام الجماع کہا گیا. یعنی مسلمانوں نے اپنے نظم اجتماعی کو پھر قائم کر لیا ہے، سب اس سے وابستہ ہو گئے، انتشار ختم ہو گیا ہے، انارکی دور ہو گئی ہے. تو انارکی کے مخالف لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ پارٹی اور جماعت اور گروہ کے معنی میں استعمال کیا.
اور اس کی بہت اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت کیا بیان ہوئی ہے
کہ اگر آپ ریاست کے معاملے میں دو ہی رویے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ ریاست کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، جیسے کہ خوارج نے کیا.
ٹھیک.
اس زمانے میں، اور یا آپ اس کو قبول کریں گے. اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ کو انارکی قبول کرنی پڑے گی.
صحیح. یعنی یہی دو راستے ہیں.
ریاست ہوا اور پانی کی طرح ضرورت بن گئی انسان کی.
بالکل.
اگر یہ نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جو ریاست کا نظم ہوتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں ختم ہو گیا. 24 گھنٹے کے لیے بھی اگر ختم ہو جائے گا یہ،
تو کچھ بھی باقی نہیں.
آپ یہ دیکھیں گی کہ آپ کے دھمسایوں سے، آپ کی گلیوں سے، آپ کی بازاروں سے فساد پھوٹے گا، اور آپ اپنے گھروں کے اندر محسوس کریں گے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے.
بالکل.
اس کا اس موقع پر تصور کریں، جیسے مثال کے طور پر جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے ریاست کا نظم ایسے محسوس ہوتا جیسے ختم ہو گیا.
بالکل.
اور پھر لوگ کس طرح نکلے، کیسے انہوں نے لوگوں کو مارا، کس طریقے سے گلیوں اور بازاروں میں خون بہا. تو ریاست کا نظم اصل میں اپنے اندر جو تقدس رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کے جان مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے یہ ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کر رکھی ہوئی ہے.
صحیح.
حکومت سے ہم اختلاف بھی کریں گے، اتفاق بھی کریں گے، لیکن کیا نظم ریاست نہیں ہونا چاہیے؟
وہ تو لازمی
ہے، توڑ دینا چاہیے. یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد انارکی ہوگی، اور پھر وہی معاملہ ہوگا جس کو قرآن نے اپنی تعبیر میں اختیار کیا ہے کہ لوگ پھر آپ کو اچک لے جائیں گے.
تو خوارج کا آپ نے ذکر کیا، یہ خوارج کون تھے؟
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نوعیت کا اختلاف پیدا ہو گیا تھا. یعنی جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی تو سیدنا امیر معاویہ نے اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور بھی بہت سے لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس میں کچھ جنگ و جدال کی نوبت پہنچ گئی. ہم اس کے محرکات پر گفتگو نہیں کرتے. آپ نے کیونکہ صرف خوارج کے بارے میں پوچھا ہے، جب یہ معاملہ ہوا تو اس میں پھر ایک تجویز پیش کی گئی کہ بہت خون بہ گیا، اب زیادہ اچھا یہ ہے کہ ثالث مقرر کر لیا جائے.
ٹھیک.
اس کو تحکیم کہا جاتا ہے. ثالث مقرر کیے گئے کہ وہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے مابین فیصلہ کرتے.
ٹھیک.
تو کچھ لوگوں نے اس ثالثی سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلہ کن چیز تو قرآن و سنت ہے، اس وجہ سے اس میں ثالث کیا کریں گے؟ یہ تو خدا کی بجائے اور خدا کی کتاب کے بجائے انسانوں کے ہاتھ میں اپنی باگ دینی ہے.
صحیح.
تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ان الحکم اللہ اللہ، کہ اصل میں فیصلے کا اختیار صرف خدا ہے، خدا کی کتاب کو ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس میں دو آدمیوں کو مقرر کر دیں کہ وہ حکومت کا فیصلہ کریں. تو یہاں سے یہ اختلاف شروع ہوا. یہ لوگ اس وقت کوفے میں، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقیم تھے، تو وہاں سے نکل کے حرورہ کے مقام پر گئے. تو عربی زبان میں نکلنے کو کہتے ہیں خرجہ. تو اس سے، یعنی ادھر سے نکل کے یہ ادھر گئے ہیں،
ان کا نام
خوارج پڑ گیا، خارجی یا خوارج پڑ گیا. ان کو شروع شروع میں حروریہ بھی کہتے تھے.
صحیح.
اس لیے کہ وہ علاقہ جس میں یہ جمع ہونے شروع ہوئے وہ حرورہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا.
ٹھیک.
بعد کے زمانوں میں یہ تعبیر جو پہلے ایک علاقے سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلنے کے لیے استعمال ہوئی تھی، وہ مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے نکلنے کے لیے استعمال ہونے لگ گئی.
ٹھیک،
یعنی ایک لحاظ سے تو وہ وہاں سے نکل کے ایک دوسری جگہ پر گئے،
لیکن اس کے پیچھے ایک سوچ موجود،
اس کے پیچھے جو سوچ موجود تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے گویا نظم اجتماعی سے انحراف کیا.
بالکل،
کم و بیش 100 سال تک یہ صورتحال جاری رہی. یہ بنو امیہ کے آخری دور میں بھی موجود تھے، بنو عباس کے ابتدائی زمانے میں آ کے یہ ختم ہوئے. ختم کیا ہوئے، آج بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن بہرحال ان کا فلسفہ، ان کا فکر، ان کی تحریک ختم ہو گئی.
صحیح.
ان لوگوں کے ہاں جہاں سے مسئلہ پیدا ہوا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ریاست کے حکمران کو ابو بکر و عمر سے کم درجے کا نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک،
یعنی انہوں نے ایک آئیڈیل مقرر کیا، اگر وہ کم درجے کا ہوگا تو اسے معزول کر دیا جائے گا. اب دیکھیں نا، یہ آپ نے فرض کیجئے فیصلہ کر لیا، یہ آپ کا فکر بن گیا، تو اب حکمران تو کہیں نہ کہیں کم درجے کے ہوں گے، تو معزولی کا ایک عمل شروع ہو گیا.
صحیح.
چنانچہ جن کو یہ اپنا خلیفہ بناتے تھے یا امیر المومنین بناتے تھے، تو ان کی بھی اگر آپ فہرست نکال کے تاریخ میں دیکھیں تو وہ ہر 15 دن تبدیل ہوئے ہوتے تھے.
صحیح.
وجہ یہ تھی کہ ان کو پے در پے اسی صورتحال سے سابقہ پیشہ تھا. اچھا، جب تبدیلی کا عمل ہوتا تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ابوبکر عمر کے پائے گا، اور کچھ کہتے تھے نہیں
نہیں ہے،
تو اس سے گروہ بنتے جاتے تھے. چنانچہ ان کے اندر بے شمار گروہ بنتے چلے گئے.
صحیح.
جب آپ کوئی غیر حقیقی آئیڈیل اپنے لیے مقرر کر لیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ
یہی ہے.
خوارج دو چیزوں پر کھڑے تھے، یعنی ان کے فکر کے بنیادی نکات دو تھے. ایک یہ کہ حکمران کو ایک خاص معیار پر ہونا چاہیے، اس سے وہ نیچے ہوگا تو معزول کرنا مسلمانوں پر لازم ہے.
ٹھیک،
لیکن اس کے نتیجے میں کوئی اسٹیبل حکومت
قائم ہی نہیں ہو سکتی.
دوسری چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو بھی ایک خاص معیار پر رہنا چاہیے. اگر وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں گے تو واجب القتل ہو جائے.
بالکل ٹھیک،
یعنی ایک خاص معیار ہے جس میں چھوٹی موٹی کو غلطی تو قابل معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ دو چیزیں تھیں جس پر ان کا پورا فکر قائم تھا.
مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین ایک دفعہ پھر، اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو نیکسٹ کوئسچن گاندھی صاحب سے کریں گے، اور دانش کو بھی ہم اپنی گفتگو میں انوالو کریں گے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان سے وفاداری اصل میں دین کا تقاضا ہے. گاندھی صاحب، خوارج کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے ان کی جو کچھ کوالٹیز بتائی ہیں جو کہ لیڈنگ کوالٹیز تھیں ان کی، اس کے مطابق اگر اسے آج کے مسئلوں پہ اپلائی کریں تو جو مسلح بغاوتیں یہاں چل رہی ہیں اس میں بھی کیا یہی سوچ پنہا ہے کہ جی ہم جو خلیفہ جس کو مقرر کریں گے اس کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ کردار کا، اعلیٰ اخلاق کا ہونا چاہیے، اور ایک خاص سوچ پیدا ہو گئی ہے جس میں لوگ ہر وقت حکمرانوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اس حد تک کہ 5 سال کا جو ایک ٹینیور ہوتا ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا وہ مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حکمران ڈیفینسو ہی رہتے ہیں ہر وقت. تو کیا یہ وہی سوچ ہے جو ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے؟
مسلمانوں کے ابتدائی دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. یعنی ہمارے ہاں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہی سیاسی فکر ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے ایک اجتماعی نظم قائم کر لیا ہے تو اس کی ذمہ داری کن لوگوں کے پاس ہونی چاہیے.
جی.
تو اس میں ایک گروہ نے تو یہ نقطہ نظر قائم کیا کہ سرے سے ہم یہ حق ہی نہیں رکھتے کہ ہم اپنے حکمران کا تقرر کریں. یہ کام خدا کو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کا تقرر کر سکیں جس میں کوئی خامی نہ ہو.
ٹھیک.
حکمران کو عادل ہونا چاہیے. عادل بھی ہمارے ہاں کی ایک خاص اصطلاح ہے. عادل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرے، نہیں، وہ اپنے وجود میں عادل ہو. یعنی وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، وہ خدا کو ماننے والا ہو، وہ خدا کے ساتھ سچا تعلق رکھتا ہو، اس کے ہاں کوئی خرابی نہ پائی جائے، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، اخلاقی لحاظ سے اس پر انگلی نہ رکھی جا سکے. تو یہ ایک آئیڈیل ہے اس کو قائم کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کا آدمی کہاں سے آئے گا، تو اس کے لیے ایک گروہ نے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ نقطہ نظر قائم کیا کہ امامت کا، ہمارے ہاں کی تعبیر اس کے لیے امامت ہے، امامت کا فیصلہ خدا کرتا ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے ہاں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی اور تالوت کو ان کا حکمران مقرر کر دیا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اب بھی خدا کو کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فلاں اور فلاں شخصیت کا تقرر کر دیا. اب اس کے بعد پھر ایک آگے بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو کسی اور کا تقرر کر دے گا. تو اس طریقے سے اس کو معصوم عن الخطا ہونا چاہیے، اس سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہونا چاہیے، اس عصمت کے ساتھ ہمارے حکمران مقرر کیے جانے چاہیے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مقرر تو ہم ہی کریں گے، لیکن بہرحال اس معیار سے نیچے جائے گا تو پھر ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو اس میں یہ فکر پہلے سے مسلمانوں کے ہیں، یہ پہلے زمانے ہی سے پیدا ہو گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مذہب کا مسئلہ ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے، وہ آپ کو یہ تو ضرور کہے گا کہ آپ اپنے اندر سے ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہو، جو معاملات کو چلا سکتے ہوں، یہ نصیحت کرے گا، تلقین کرے گا، لیکن اس کے لیے کوئی دستوری ضابطے نہیں بنا کے آپ کو دے گا کہ اچھا اس معیار پر اگر آدمی پورا نہیں اتر رہا تو آپ ایسے کر کیا کریں. اصل میں یہ معاملہ قرآن مجید نے مسلمانوں پر چھوڑ دیا، امرہم شورا بینہم، اور آپ اگر غور کریں تو یہی ممکن بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ خالص علم سیاسیات کی تعبیر اختیار کریں تو سوال یہ ہے کہ حق کے تقرر کس کو حاصل ہے، عقلی لحاظ سے کسے ہونا چاہیے،
عوام کو
یا عوام کو یا خدا کو؟
بالکل،
یہ تو بالکل واضح بات ہے.
بالکل،
یا خالق مقرر کرے گا، وہ تو بادشاہ ہے، کائنات کا نظم چلا رہا ہے. اگر وہ فیصلہ کر لیتا، جیسے کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ میں مقرر کیا کروں گا، تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوتا. اگر اس نے مقرر کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، جیسے کہ ختم نبوت کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی، تو اب پھر کس نے مقرر کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے امرہم شورا بینہم، لوگوں نے اپنی رائے سے مشورے سے قائم کرنا ہے، وہ مل کے اپنے لیے حکمران کا تقرر کرنا.
اور اس کا ماڈرن جو طریقہ ہے وہ ہے جو ہم الیکٹورل سسٹم اپنا بنا
بیٹھے. موجودہ زمانے میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوا کہ امرہم شورا بینہم کا جو اصول قرآن نے بیان کیا تھا اس کو اداروں میں بدل دیا گیا. میں مسلمانوں کو کئی بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ، مغرب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس نے آپ کو جہاز بنا کے دے دیے ہیں، اس نے آپ کو یہ کیمرے بنا کے دے دیے ہیں، اس نے آپ کو یہ انٹرنیٹ کی سہولتیں فراہم کر دی ہیں. وہاں سوشل سائنسز کی بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی جو قدیم تصورات تھے ان قدیم تصورات کو، جو اپنی جگہ ایک حق تھے، وہ فلسفے کے تھے یا مذہب کے تھے، ان کو سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پورا نظام بنانے میں کامیاب ہو جائیں.
بالکل، سوشل سسٹم بنا کر دیں.
قرآن نے کہا امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی لوگوں کی رائے اور مشورے سے قائم ہوگا. لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی؟ عہد بہد اس کے لیے کیا نظام بنایا جائے گا؟ لوگوں کی رائے کے بعد جس شخص کا تقرر کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے کر دیا جائے گا یا کوئی وقت مقرر کیا جائے گا
یا بار بار تعطل کا شکار؟
جب آپ تقرر کریں گے تو اقتدار کیا بغیر چیک اور بیلنس کے کام کرے گا؟ اس کے لیے کیا سسٹم ہونا چاہیے؟ قدیم زمانے میں سارا کا سارا اقتدار فرد واحد پاس آ جاتا تھا، کہا لوگ ہی اس کا تقرر کریں. تو کیا اسی طرح رہنا چاہیے یا اس کو عدلیہ میں، اس کو انتظامیہ میں، اس کو مقرنہ میں
تقسیم کیا جانا چاہیے؟
تو مغرب نے اس معاملے میں غیر معمولی ادارے بنائے ہیں. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک عظیم اجتہاد ہے. دیکھیے ہر اجتہاد سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں بہتری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اجتہادی معاملہ ہوا ہے کہ امرہم شورا بینہم کا جو اصول قرآن نے دیا تھا
اس کو امپلیمنٹ انہوں نے کر کے دکھا دیا.
سوسائٹی سے ریلیٹ کرنے کے لیے کیا ادارے وجود میں آنے چاہیے؟ بہت بے نظیر نظام اس کے لیے بنا دیا گیا ہے.
ٹھیک،
یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ بن گیا. اب اس کے بن جانے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاح کا دروازہ بند ہو گیا. اگر اس میں کوئی
ظاہر ہے بہتری آ سکتی ہے،
آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. تو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ یہ چیز کہ آپ کو حکمران کا تقرر کرنا ہے، جب اس کو لوگوں پر چھوڑا گیا ہے تو لوگوں کے اندر سے کیا چیز سامنے آئے گی؟ آپ نصیحت تو کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اچھے لوگوں کو منتخب کرو، دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو پسند کرو، اعلی اخلاقی معیار پر پورے اترنے والے لوگوں کو منتخب کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟
لوگوں
کیا کسی گروہ کے پاس، کیا کسی ادارے کے پاس؟ لوگوں کے پاس.
لوگوں کے پاس،
یعنی یہاں پر آ کر فوری طور پر ہمارے سامنے ایک واضح لایا عمل آ جاتا ہے کہ جو شخص بھی اعتراض رکھتا ہے اس کو معزولی کا حق نہیں ہے، معزولی کا حق تو لوگوں ہی کو ہے.
ٹھیک،
مجھے مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ یہ اچھا حکمران نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، اس کے استنباط کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، یہ معاملات کو اس گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھتا، اس کے اندر وہ جرأت اور بصالت نہیں ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کر سکے، یہ نازک بحرانوں میں کھڑا نہیں رہ سکے گا. دس باتیں ہو سکتی ہیں. میں یہ کہوں گا اپنی قوم سے، لیکن مجھے قوم ہی سے کہنا ہے. تو سوال یہاں بھی وہی ہے کہ کیا مجھے قوم سے کہنا ہے یا آگے بڑھ کر کوئی اقدام کر ڈالنا ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ اصول قائم کر دیا کہ نہیں، امرہم شورا بینہم، یہ تو فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے.
ٹھیک،
تمہاری جورسڈکشن اس سے آگے نہیں ہے.
ٹھیک،
تمہارے لیے حد یہی ہے کہ تم نے لوگوں کو توجہ دلانی ہے.
ٹھیک،
یہ مسئلہ ہے. لیکن بعض گروہ اس معاملے میں یہ نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے اور غلط کر دیا ہے تو ہم آ کے اس فیصلے کو درست کرائیں گے، اس میں بہتر حکمران لائیں گے. اب دیکھیے بات کہنے کو یہ بات اچھی لگتی ہے،
لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں کیسا نکلتا ہے.
اگر مجھے اور آپ کو بھی یہ انتخاب کا حق دیا جائے کہ ایک طرف سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر ہے اور ایک طرف فلاں آدمی ہے، تو ہم بھی انہیں کا انتخاب کریں گے. لیکن یہ انتخاب کرنا کس نے؟ ہم نے کرنا ہے. اگر فرض کیجئے لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ہم سیدنا ابوبکر عمر کو بھی لے آئے اور وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم ان کو توجہ دلائیں گے. اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ حق کہاں سے آ گیا کہ ہم لوگوں کی رائے کے خلاف کوئی چیز ان کے اوپر مسلط کر دیں.
بالکل ٹھیک،
یعنی ہمارا تعلق یا ایک دانشور کا یا ایک مذہبی آدمی کا یا ایک عالم کا لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ قرآن نے قائم کر دیا ہے کہ وہ نصیحت کرنے والے کا ہے، توجہ دلانے والے کا، تعلیم دینے والے کا، شعور بیدار کرنے والے کا، اس سے زیادہ اقدام کا آپ کو حق نہیں دیا گیا. اختلاف اصل میں یہاں سے ہوتا ہے.
جی دانش
سر، دیکھیے آج کل کے جو حالات میں جو سچویشن چل رہی ہے سر پاکستان کی، اس میں کئی لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ خوارج کی جو ایک کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے اور کئی فورمز پہ یہ بات اور اٹھ کے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں خانہ جنگی چل رہی ہے ایک سرٹن طبقے کے ساتھ، جو کہ ایک سرٹن نظام کی جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے نوعیت سے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، سر مجھے قوم کو یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح کے اگر ذہنیت کے لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو دو چیزیں بنتی ہیں، کیا ان کا اپنا کریکٹر بھی امپورٹنٹ نہیں ہے بیفور کسی اور سے پوچھتے سے پہلے کہ یار آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لے کے آؤ، جس طرح سے وہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں، جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایک تو وہ کہتا ہے کہ ان کے اپنے کریکٹر میں، کردار میں بھی وہ چیز موجود ہونی چاہیے. دوسری بات سر جو پوچھنے والی ہے، ہسٹری کیا کہتی ہے؟ جو ہمارے حکمران تھے، جو خلیفہ تھے، جو مختلف رولرز تھے، انہوں نے اس سوچ کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ شاید آپ کے اس جواب میں آج کل کے حکمرانوں کو بھی کوئی جواب مل جائے. تو یہ میرا سر سوال ہے سر.
یہ دوسری بات کے بارے میں پہلے عرض کر دوں، حکمرانوں کو تو ہر حال میں نظم قائم کرنا ہوتا ہے. انہیں منتخب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے جان مال آبرو پہ محافظ بن کے رہیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کمزوری دکھائیں. انہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون چیلنج کر رہا ہے. چنانچہ اس وقت بھی پہلے ظاہر ہے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سی باتیں ہوئیں خوارج کے ساتھ، لیکن پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشد کو اقدام کرنا پڑا، جنگ کرنی پڑی. میں نے ایک اپنے مضمون میں یہ لکھا بھی تھا کہ نظریاتی لحاظ سے جو لوگ اس طرح اٹھتے ہیں، کبھی بھی عالم اسلام میں اٹھے ہیں، ان کے ساتھ بالآخر آپ کو لڑنا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بات چیت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے جنگ یا مذاکرات. بات چیت کا دروازہ تو عین میدان جنگ میں کبھی بند نہیں کیا جاتا. یعنی آپ اپنے بدترین دشمن کی طرف سے بھی اگر یہ چیز سامنے آ جائے کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے تو آپ بسات بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں. یعنی ہر حال میں امن کا علم بردار رہنا چاہیے. اس وجہ سے امن کو ہر قیمت پر خریدنے کی کوشش ریاست بھی کرتی ہے، لیکن قوت کے مقام پر کھڑے ہو کر. اگر ریاست اس جگہ پر نہیں کھڑی ہے تو پھر ہوگا یہ کہ اس طرح کے گروہ اپنا قبضہ قائم کرنا شروع کر دیں گے، ان کی گرفت مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی. وہ آپ کے اندر کیونکہ ایک نظریاتی تحریک ہوتی ہے تو اپنی پاکٹس بنا لیں گے، اور یہ بڑا مشکل ہوگا کہ پھر آپ ایک ایک فرد کے ساتھ لڑیں. تو یہ ضروری ہے کہ ریاست کسی حال میں بھی لوگوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت دستبردار نہ ہو. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے حکمران ہے کہ اس کو اس معاملے میں نرمی اختیار کرنی ہے تو اسے ذمہ داری چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فوج کے لوگ پکڑے جا رہے ہوں اور ان کے گلے کاٹے جا رہے ہوں اور ان کو مارا جا رہا ہو اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو اور آپ کے عام شہریوں پر بم چلائے جا رہے ہوں اور آپ کی مسجدیں محفوظ نہ ہوں، آپ کی امام بارگاہیں محفوظ نہ ہوں، آپ کے اور ادارے اسی طریقے سے لوگوں کے رحم و کرم پر چلے جائیں، آپ کے یہاں کسی شخص سے اختلافی آواز اٹھانا ممکن نہ رہے، آپ کے یہاں ملالہ یوسف جیسی ایسی ایک بچی بھی ہدف بن جائے. اگر کسی ریاست کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے تو پھر بہرحال آپ کو قوت کے مقام پہ کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، اور قوت کے مقام پر کھڑے ہونا یہ ریاست کے لیے ناگزیر ہے. اگر ریاست اس جگہ پر کھڑی نہیں ہوگی تو اس کی رٹ قائم نہیں ہو سکتی. یعنی پھر تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دو گروہ ہیں، دونوں گروہ طاقت آزمائی کر رہے ہیں، اس میں چلیے کچھ ملک بیٹھ بھی جاتے ہیں. یہ ضروری ہے. اس وجہ سے دوسرے سوال کے جواب میں تو یہ عرض ہے کہ ہر حال میں آپ کو اس مقام پر کھڑے رہنا چاہیے کہ یہ ریاست ہے، اس کا نظم قائم ہے، اس نظم کو درم برم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل لوگ بھی اگر ہیں تو ان کو بھی بہرحال لوگوں سے رائے دینی ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے. یہ جو آپ نے ایک پہلی بات فرمائی کہ اگر وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو کس کردار کا ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سیدنا ابوبکر عمر کے کردار کے ہیں، تب بھی اسلام ان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کریں. ان کو بھی لوگوں کے ذریعے سے منتخب ہونا پڑا تھا، ان کو بھی لوگوں سے رائے لینی پڑے گی. اس لیے میں نے پہلے ان کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں کہ ریاست کے نظم میں تقرر کا حق کس کے پاس ہے. یعنی حکومت آپ نے قائم کرنی ہے نا، کس کے پاس حق ہے؟ علمی اور عقلی لحاظ سے پہلے یہ فیصلہ کر لیجیے، کیا یہ کسی گروہ کے پاس ہے؟ کیا یہ صالحین کی کسی جماعت کے پاس ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو پیغمبروں کا جانشین قرار دے کے اٹھنے والے کسی جتھے کے پاس ہے؟ کیا یہ کسی پوپ کے پاس ہے؟ کیا یہ مذہبی علماء کسی جماعت کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں. یعنی مذہبی لحاظ سے بھی بتا دیں جو دلیل آپ کے پاس ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی بتا دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حق صرف دو ہستیوں کے پاس ہو سکتا تھا، ایک اس کائنات کا خالق، دوسرے لوگ،
بالکل ٹھیک،
یعنی جن پر حکومت ہونی ہے. خالق کائنات نے ختم نبوت کے بعد یہ معاملہ بند کر
روک دیا،
اب اس کے بعد یہ حق لوگوں کے پاس ہے اور لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. مجھے اختلاف ہے یا آپ کو اختلاف ہے، تو میں اگر اعلیٰ ترین کردار بھی رکھتا ہوں تو مجھے لوگوں پر مسلط نہیں ہو جانا،
تو اس
مجھے
تو
لوگوں کی رائے کا انتظار کرنا ہے.
اس کا تو یہ مطلب ہوا نا گاندھی صاحب کہ اگر کوئی بھی گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کے حکمران جو ہیں وہ بے دین ہیں اور نظام کافرانہ ہے اور ہمیں اس کو درست کرنا ہے، تو وہ بھی میدان میں آ جائیں، وہ بھی اس سیٹ اپ کا حصہ بنے جس سیٹ اپ کے ذریعے سے اس وقت کی گورنمنٹ الیکٹ ہوئی تھی، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں.
یہ طے کر لیا گیا نا، ہم نے آئینی طور پر یہ طے کر دیا ہے کہ یہاں جمہوری نظام ہوگا. یہ تو تب بحث ہو سکتی ہے کہ یہاں پر بادشاہت قائم ہے اور بادشاہ بے دین ہو گیا،
آمریت ہے،
تو اب یہ ہے کہ آپ بادشاہ کو تو معذور نہیں کر سکتے،
بالکل
اس کے مقابلے میں آپ کو خروج کرنا
پڑے گا،
آپ کو بغاوت کرنی پڑ رہی ہے. اس کی بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کب کیا جائے گا اور کب نہیں کیا جائے گا، لیکن چلیے ایک بات بنتی ہے، ہم نے تو قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس اصول کو دستوری حیثیت دے دی کہ یہاں لوگ فیصلہ کریں گے.
ٹھیک،
یعنی آپ دیکھیے پاکستان میں ہمارے ہاں فوجی آمریتیں قائم رہی ہیں، وہ فوجی آمریتیں بھی کبھی یہ نہیں جسارت کر سکیں آ کے کہنے کی کہ اب فوجی آمریت ہی رہے گی،
بالکل،
بلکہ پہلی تقریر یہ ہوتی تھی کہ ہم جمہوریت بحال کرنے کی ہے.
الیکشنز کرائیں گے، اس کا مطلب یہ
ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آئین کو توڑتے رہے، جو لوگ ایک بدترین گناہ کا ارتکاب کرتے رہے کہ مسلمانوں کے میثاق ملی کو پامال کر کے وہ حکومتیں سنبھالتے رہے بندوق کے زور پر جس کا ان کو حق نہیں تھا، وہ بھی یہ جسارت نہیں کر سکے کہ یہ کہیں کہ آپ پاکستان کے اندر بندوق کی حکومت کرے گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جمہوریت کو بحال کرنے آئے ہیں، جمہوریت کو بہتر شکل دینے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قومی کنسنسس اس بات پر ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ فیصلہ کریں گے. تو جو لوگ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، مجھ سے آپ سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، میدان میں آئیں، اپنا اختلاف ہے رائے لوگوں کے سامنے رکھیں، لوگ اگر ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو وہ فیصلہ کر لیں گے.
سر ایک تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا اس میں ایک اور کنفیوژن اسی پہ، اسی بات کو بناتے ہوئے آگے، کہ کنفیوژن یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان میں ایز اے مسلم مملکت، چونکہ ایک ہم کہتے ہیں تھیوریٹیکل سٹیٹ ہے، کیا آئین پہلے آتا ہے اور یا قانون قرآن کا نفاذ پہلے آتا ہے؟ کیونکہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے کہ کیا میں آئین کے ساتھ جاؤں، تو اگر آئین کے ساتھ جاتا ہوں تو ریاست کے ساتھ جاتا ہوں، یا قرآن کے ساتھ جاؤں. اچھا قرآن آئین کا بھی حصہ ہے، بٹ اگر یہ کنفیوژن کسی طرح حل ہو جاتا ہے تو میں میری نظر میں شاید کئی مسائل کا جواب جو ہے نا وہ میری نظر میں سوال کے اندر شاید
اس کا ہم جواب گاندھی صاحب بریک کے بعد لیں گے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور دانش کے اسی سوال کا ہم جواب گاندھی صاحب سے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. اور بریک سے پہلے دانش نے جو کوشچن کیا وہ بڑا ویلڈ ہے اور بڑا ریلیونٹ ہے، بیکاز آج کل اسی کنفیوژن میں کافی لوگ ہیں کہ گاندھی صاحب جب ہم بیانات سنتے ہیں طالبان کی طرف سے تو ہمیں لگتا ہے جس طرح آئین کچھ اور چیز ہے، شریعت کچھ اور چیز ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تو ہمارا آئین بھی اسلامی ہے. تو یہ کنفیوژن کس طرح دور ہوگی؟
یہ بڑی جسارت ہے. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کیا چیز ہے. قرآن خدا کی کتاب ہے، سنت پیغمبروں کا طریقہ ہے. ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم قرآن کو خدا کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں،
جی.
ہم پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. ریاست کے نظام سے متعلق قرآن مجید میں کیا کوئی حکم دیا گیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ قرآن سنت میں ریاست کے نظام سے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں تو مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس بات کی بنیاد پر ہمیں ریاست کا نظام بنانا ہے، ایسا ہی ہوگا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست کا نظام تم نے شورا کے طریقے پر بنانا ہے، یعنی جمہوری اصول پر بنانا ہے. یہ بات قرآن مجید نے کہہ دی. اب جمہوری اصول کے مطابق ہم کوئی قاعدہ بنائیں گے، کوئی ضابطہ بنائیں گے نا. قرآن مجید کے اس اصول پر ہمیں عمل کرنا ہے. آئین اصل میں وہ ضابطہ ہے،
صحیح.
یعنی اگر یہاں پر جمہوری نظام قائم ہونا ہے جیسے کہ قرآن تقاضا کر رہا ہے، قرآن مجید آئین نہیں ہے، قرآن مجید خدا کی کتاب ہے. یعنی ان دونوں کو مقابل رکھنا یہ تو میرے نزدیک بڑی اہانت کی بات ہے.
صحیح.
وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حکم ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے، وہ تو زندگی کے بے شمار مسائل سے متعلق ہے، وہ صرف ریاست کے ایک مسئلے سے متعلق نہیں ہے. پورے کے پورے قرآن مجید میں کل 5 مقامات ہیں جو ریاست سے متعلق معاملات پہ بحث کرتے ہیں، کل 5. ان میں سے ایک بنیادی بات قرآن نے یہ کہہ دی کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی مسلمانوں کے مشورے اور رائے پر قائم ہوگا. ہم نے قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھ کر جمہوری نظام کیسے چلایا جائے گا، ایک آئین بنایا، اس میں ہماری کوئی رائے، کوئی استنباط، کوئی اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کام ہم نے قومی سطح پر کیا ہے اور اس کو ہم نے ایک میثاق ملی کی شکل دی ہے. میثاق ملی کا مطلب کیا ہے؟ ہماری پوری قیادت نے یہ تسلیم کر لیا کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہی نظام قائم ہوگا، جمہوریت کے لیے یہ ادارے بنائے جائیں گے، جمہوری طریقے سے فیصلے ہوں گے، لوگوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ حکومت کے نظام کو قائم کرے، لوگ اپنی رائے سے حکمرانوں کو مقرر کریں گے اور لوگ اپنی رائے سے ان کو معذور کریں گے. یہ ہم نے قرآن مجید کے حکم کے عین مطابق ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ بنا دیا. قرآن کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ ہمارے ملک میں بندوق حکومت نہیں کرے گی، پوپ حکومت نہیں کرے گا، کوئی گروہ حکومت نہیں کرے گا، کوئی خاندان حکومت نہیں کرے گا، کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، کوئی آمریت نہیں ہوگی، ہم اللہ کی کتاب کے مطابق یہاں لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت کا نظام بنائیں گے. یہ آئین ہے ہمارا، یہ قرآن مجید کے تابع ہی کھڑا ہے پہلے سے، یعنی اس اصول کو تسلیم کر کے
روشنی میں بنا.
اور جو لوگ قرآن و سنت کو اس کے مقابل میں رکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کا مقام ہی نہیں پہچان رہے. وہ تو ایک بہت بالاسک چیز ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی قرآن ایک حکم دے گا، ایک ہدایت کرے گا، اس روشنی میں ہم کوئی نظام بنائیں گے، قاعدہ بنائیں گے. میں آپ کو وہ چھوٹے پیمانے پہ اس کی مثال دیتا ہوں. میں آپ مل کر ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، کاروباری ادارہ ہے، قرآن مجید نے کاروبار کے بارے میں کچھ اخلاقی اصول بتائے ہیں، تو ہم اپنے کاروبار کا ضابطہ بنائیں گے، اس ضابطے کی پابندی کا عہد کریں گے،
بالکل
اس میں شریک ہوں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو اخلاقی اصول قرآن نے دیے ہیں کیا ان کے مطابق ہم نے بنایا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے قومی سطح پر، اور قومی سطح پر میں جب کہتا ہوں تو جو اس وقت ہمارے یہاں آئین نافذ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو بنانے والوں میں ہمارے جلیل القدر علماء شامل ہیں، دانشور شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں، جن کو لوگوں نے منتخب کیا، جن پر اعتماد کیا. میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے بھی کسی ایک شخص سے، دو شکوں سے اختلاف ہو. اس کا طریقہ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس میں بہتری کر سکتے ہیں. تو آئین قرآن مجید کے مقابل میں نہیں کھڑا. قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، اس کے مقابل میں نہ میں ہو سکتا ہوں، نہ آپ، نہ کوئی آئین،
کوئی نظام
نہیں ہو سکتی. اس کی بالاتری اپنی جگہ قائم ہے، اس نے جو حکم ہمیں دیا ہے. اگر تو یہ ہوتا کہ قرآن مجید کے اس حکم کو نظر انداز کر کے ہم نے یہ طے کیا ہوتا کہ ہم تو بادشاہت قائم کریں گے، ہم تو فلاں گروہ کی حکومت قائم کر دیں گے، ہمارے ہاں تو یہاں تلوار حکومت کرے گی، یہ ہم نے کیا ہوتا تو یقیناً یہ آئین قرآن مجید کے انحراف پر مبنی ہوتا.
بالکل
جب ہم نے اس اصول کو تسلیم کر کے یہ بنا لیا تو اب یہ ہمارا میثاق ملی ہے. اس سے ادنا درجے کا انحراف قرآن کے ایک اور حکم کی سری خلاف ورزی اور وہی ہے کہ جب تم کوئی عہد کر لو تو اس کو پورا کرو.
گاندھی صاحب، کیونکہ جو لوگ اس بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں ریاست کے مقابلے میں، ان کے پاس بھی آیات موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں کہ ہم تو بالکل عین وہ کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اور احادیث کوٹ کرتے ہیں وہ لوگ. تو جب احادیث اور آیات کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے عام آدمی اتنا فہم نہیں رکھتا قرآن کے نالج کا، تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کی بات درست ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں ایک دو احادیث رکھ رہی ہوں جس کی بنیاد پر وہ ایسا کر رہے ہیں، اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا. یہ بخاری کی ہے حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ سنو اور مانو، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو حکمران بنا دیا جائے جس کا سر منقع جیسا ہو، یعنی جیسا بھی حکمران ہو آپ نے اس کی تائید کرنی ہے. دوسری جانب ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، کہ تم ان حکمرانوں سے جھگڑا صرف اسی صورت میں کرو جب کوئی کھلا کفر ان کی طرف سے دیکھو اور تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی واضح حجت موجود ہو. اب کھلا کفر، ان کے پاس تو بہت ساری ایسی اگزامپلز ہیں جس کو وہ کھلا کفر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نیٹو افواج کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ہم بھی غلط ہیں، ہم بھی مرتد ہیں. اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے آئین بالکل غیر اسلامی بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وقت آئین پہ ہی نہیں ہیں اور اس لحاظ سے ہم کافر ہیں، تو وہ ہمارے فوجیوں کے سر بھی کاٹتے ہیں. تو یہ کھلا کفر، اس کو کون ڈیٹرمن کرے گا کہ کوئی حکمران کھلا کفر کر رہا ہے اور کوئی گروہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے؟
لوگ فیصلہ کریں، اس لیے کہ انہیں کو اختیار دیا گیا ہے. یعنی اگر تو یہاں پر کوئی استبدادی حکومت ہے، کوئی شخص بادشاہ بن گیا ہے، کسی نے بندوق کے زور پر حکومت قائم کر لی ہے اور وہ کھلے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. لیکن یہاں ہم طے کر چکے ہیں کہ لوگ منتخب کریں گے. تو اگر کوئی حکمران کھلے کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد لوگوں کو حق دیا جائے گا.
بالکل.
اس کے دوران میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی حکمران اگر مثال کے طور پر پاکستان میں کھلے کفر کا ارتکاب کر دے تو لوگ باہر نکل آئیں گے. جمہوری ریاستوں میں لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش بھی کرتے ہیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر. جب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو طے کرنا ہے یہ جو بات کہی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو کہی ہے
جی.
یعنی تم اس کے بعد نزاع کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, حکمرانوں کی اطاعت سے انکار کرنا چاہے تو کر سکتے ہو.
اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے واضح حجت موجود ہو,
یعنی آپ کے پاس اسی وقت آپ یہ اقدام کریں گے نا جب آپ کو واضح طور پر معلوم ہو کہ یہ تو ایک آدمی مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی طرف سے حکمران بنایا گیا اور اب یہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا.
ٹھیک,
تو لوگ فیصلہ کر لیں گے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس دور کی باتیں ہیں جب تلوار کے زور پر لوگ حکومت قائم کر لیتے تھے.
صحیح,
اس وقت ہم نے طے کر لیا ہے, قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق طے کر لیا ہے کہ لوگ اس کو معزول کر دیں گے. معزول کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے, یعنی آپ کی پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے, پھر وہ اپنے حکمران کا انتخاب کرتی ہے, وہ یہ کام کر لیں گے.
ٹھیک, لیکن
جب آپ نے ایک اصول طے کر کے طریقہ بھی بتا دیا
تو پھر اس کا انتظار کریں.
جو اس وقت مسئلہ موجود تھا وہ یہ تھا کہ کوئی نظام نہیں بنا ہوا تھا.
ٹھیک,
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مثال کے طور پر دیکھیے سیدنا عثمان سے بعض لوگوں کو اختلاف ہوا, تو اب کوئی نظام نہیں تھا کہ پانچ سال بعد یا تین سال بعد آپ نے انتخابات کرانے ہیں, لوگوں کی رائے لینی ہے,
خلیفہ نے چینج,
چنانچہ ایک نوعیت کی بغاوت ہو گئی. اب اس کا مسئلہ کیا ہے, پاکستان میں تو یہ اصول طے کر لیا گیا ہے, اور جب یہ اصول طے کر لیا گیا ہے تو آئیے آپ لوگوں کو قائل کیجئے, بتائیے انہیں کہ فلاں کفر کا ارتکاب ہوا.
بہت شکریہ گاندھی صاحب, اور دانش آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے پروگرام میں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, ٹاپک بہت بڑا ہے اور بہت سینسیٹیو بھی ہے, بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات موجود ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے gks@summer.tv پہ, اور آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.